بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں کتاب پہاڑی کا قیدی. یہ کتاب 70 صفحات پر مشتمل ہے. اس کے مصنفہ ہیں نمرہ احمد. مزید کتب کی معلومات یا ریکارڈنگز کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 0306-787-8222 پر, یا وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org پر www.kurtaba.org پر. آئیے اب اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. پہاڑی کا قیدی, نمرہ احمد. علم و عرفان پبلشرز, الحمد مارکیٹ, 40 اردو بازار, لاہور. فون نمبر 7232336 7352332. نمرہ احمد کی مزید تحریروں میں شامل ہیں پارس, ابلیس, میرے خواب میرے جگنو, قرا قرم کا تاج محل, جنت کے پتے اور سانس ساکن تھی. انتصاب, ان تمام لوگوں کے نام جنہوں نے سچے دل اور سچی نیت سے میرے ملک پاکستان میں انصاف کی سرپرستی کے لیے قربانیاں دی. پیش لفظ, ہر مصنف مختلف تحقیقات کا وجود میں لاتا ہے. کچھ تحریریں اس کا متعارف کرواتی ہیں, کچھ اس کی پہچان بن جاتی ہیں, کچھ اسے معروف کر دیتی ہیں اور کچھ صرف مشہور. مگر بعض کہانیاں مصنف کا قاری پر اعتماد قائم کرتی ہیں. وہ اس کا تعارف ایک نئے انداز سے کرواتی ہیں, اس کو مشہور بھی کرتی ہیں اور معروف بھی, اور اس کی پہچان بن جاتی ہیں. مادہ اور نقاد دونوں کو متاثر کرتی ہیں. پہاڑی کا قیدی بھی میری ایک ایسی ہی تحریر ہے. اعلی عدلیہ کی آزادی کی تحریک کے دوران میں نے اسے اولیاء مقبول جان کے کالم آندھی کی بنیاد پر فیکٹس اور فکشن کے سٹائل میں لکھا, اور یہ میرے ناقدین کو ملنے والا ایک خوشگوار حیرت کا جھونکا تھا, کیونکہ میرے قلم سے اس طرح کی تحریر کی انہوں نے توقع نہیں کی تھی. اس کو پسند کرنے اور اس کو یادگار بنانے کے لیے میں اپنی تحریر کے تمام مداحوں اور ناقدین کی شکر گزار ہوں. کسی بھی کتاب کو کامیاب بنانے کے لیے جتنی کوشش رائٹر کو کرنی پڑتی ہے, اتنی ہی کوشش پبلشر کو کرنی پڑتی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں میری کتابوں کے حقوق ارشاد حاصل کرنے کے بعد ادارہ علم و عرفان نے اس ذمہ داری کو میری توقعات سے زیادہ بہتر طور پیدا کیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد قارئین میری اس رائے سے اتفاق کریں گے. نمرہ احمد, صفحہ نمبر 9, پہاڑی کا قیدی. چھت پر لگا پنکھا معمول کے مطابق سست روی سے گھوم رہا تھا. ہر گزرتے دن کے ساتھ جہاں گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا, وہاں بجلی بھی ہلکی ہوتی جا رہی تھی. نہ صرف گرمی بلکہ پنکھے کے پروں کے گھومنے سے پیدا ہونے والی گڑ گڑ کی آواز بھی میرے لیے کوفت کا باعث بنی ہوئی تھی. مجھے کسی نہ کسی طرح ایک کولر خرید لینا چاہیے. گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر میں نے بے اختیار ہو کر سوچا. میں نے پسینہ پوچھتے ہوئے پلٹ کر بستر پہ سوئے آدھی کو دیکھا. اس کا چہرہ ہلکا ہلکا گیلا ہو گیا تھا. مجھے ایک دم بے چینی ہوئی. میز پر کاپیاں چھوڑ کر میں لپک کے بستر پہ آئی اور اپنے دوپٹے سے آدھی کی پیشانی سکھائی. مجھے واقعی کولر لے لینا چاہیے, ہاتھ والا پنکھا جھلتے ہوئے میں نے سوچا. تھوڑی ہی دیر میں وہ پرسکون ہو کر سو گیا. کاپیاں چیک کرتے ہوئے میں نے ایک نگاہ گھڑی کو دیکھا۔ رات کی 12:30 ہو رہے تھے۔ مجھے صبح 5:30 بجے حسب معمول اٹھنا تھا، پھر کل تو بہت ڈھیر سارے کام کرنے تھے۔ آدھے کا اسکول میں ایڈمیشن، ایئر کولر کے لیے اسکول سے ادھار تنخواہ اور دیگر کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ سر جھٹک کر میں ایک دفعہ پھر کاپیاں چیک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ رابعہ نورین کی کاپی پر میں خوش خط لکھا کیجئے نوٹ لکھ رہی تھی کہ آدھی کی آواز مجھے اپنے قریب سے سنائی دی۔ وہ نیند سے اٹھ بیٹھا، میں جھٹ اس کے پاس آئی۔ اس کو کھانسی آ رہی تھی، ساتھ ہی اس سے خر خر کی وہ مانوس آواز بھی سنائی دی جو پچھلے کئی برس سے اس وقت سنتی تھی جب اس کا دماغ بگڑتا۔ میں نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے ایک اس کا کوئک ریلیف انہیلر اٹھایا۔ بس بیٹا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو دیتے ہوئے میں نے انہیلر کو اچھی طرح اوپر ہلایا۔ سانس لو آدھی، مگر پچھلے کافی عرصے سے جانے والا فقرہ اب میرے لبوں سے جدا نہ تھا۔ میں نے انہیلر کے ساتھ ماؤتھ پیس سے ڈھکنا اتارا، اسے آدھی کے لبوں سے لگایا۔ اس نے آہستہ آہستہ سانس کو اندر کھینچا، میں نے کمنٹر کو دبا دیا۔ دوائی کا پف اس کے منہ کے اندر تک پہنچ گیا۔ انہیلر اس کے لبوں سے ہٹا کر میں حدتن بولی، اب سانس لو۔ اس نے آہستہ آہستہ سانس باہر نکالا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ میرے دل کو کچھ ہوا۔ بس بیٹا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، میں نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ایک منٹ بعد میں نے یہ سارا عمل دوبارہ دہرایا۔ آبادی کا تنفس بحال ہو چکا تھا، اس کے سینے سے آنے والی خرخر کی آواز ختم ہو چکی تھی۔ وہ پرسکون ہو کر لیٹ کر آنکھیں مون کے سو گیا۔ کتنی ہی دیر اس کے ساتھ بیٹھی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ اس کا سر تکیے پہ ڈال کر میں واپس کرسی پر آ گئی اور کاپیاں چیک کرنے لگی۔ کاپیاں چیک کرنے کے بعد میں انہیں میز کے اوپر ترتیب سے رکھ کر واپس آدھی کے پاس بستر پر آ گئی۔ 6 سالہ آدھی ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا تھا۔ مجھے بے ساختہ اس پر بے حد پیار آیا۔ اس کے چہرے پر جھک کر میں نے اس کی پیشانی چومی، پھر اس کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا اور تکیے پہ سر رکھ کے آنکھیں موند لیں۔ پورے دن کی تھکاوٹ کے باعث جلدی ہی نیند نے مجھ پہ اپنا غلبہ کر لیا۔ میری آنکھ اس خرخر کی مانوس آواز سے کھلی، میں یکدم اٹھ بیٹھی۔ آدھی کو نیند میں کھانسی آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کا انہیلر اٹھایا، پھر اسے شانوں سے پکڑ کے اٹھایا۔ اس کا استھما ہمیشہ رات کو یا صبح صادق کے وقت بگڑتا تھا، اسی لیے میں بہت الرٹ نیند سوتی تھی، بلکہ میں تو شاید ساری رات سوتی بھی نہیں تھی۔ انہیلر سے دوائی کے 2 پف لے کر وہ ایک دفعہ پھر پرسکون ہو کر لیٹ گیا۔ اب کی بار اس سے نیند قدرے دیر سے آئی تھی، مگر پھر بھی وہ نیند کی وادیوں میں اتر ہی گیا۔ میں نے ایک دفعہ پھر لیٹتے ہوئے گھڑی کی جانب دیکھا، 3:30 ہو رہے تھے۔ اب نیند آنا مشکل تھا۔ صبح کی اذان ہوئی تو میں نماز پڑھنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جعفر آباد میں سخت گرمیوں میں پانی گرم اور سردیوں میں ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اس گرم پانی سے وضو کر کے میں نے نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو ٹپ ٹپ کر کے میری آنکھ سے گرنے لگے۔ میں خالی خالی نگاہوں سے اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے اللہ سے کیا مانگنا تھا؟ میں دعا میں روتی تھی، اور اگر کچھ مانگتی بھی تھی تو وہ آدھی کے لیے ہوتا تھا، آدھی کی صحت اور اچھی زندگی۔ اس لیے میں نے کبھی کچھ اور نہ مانگا تھا. میری سانسیں میرے بیٹے کے ساتھ بندھی تھی, اس کی سانس رکتی تو میری بھی رکتی تھی. وہ بے چین ہوتا تو میں اس سے زیادہ بے چین ہوتی. اس وقت بھی میں نے صرف اور صرف آدھی کے لیے دعا کی, پھر جائے نماز طے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی. آدھی کو سوتا چھوڑ کر کچن میں آ گئی اور اپنے اور آدھی کے لیے ناشتہ بنانے لگی. آدھی ٹوسٹ اور شہد بہت شوق سے کھاتا تھا, میں خالی ٹوسٹ اور چائے پہ گزارا کرتی تھی. مگر آج چائے کے لیے دودھ نہیں تھا. مجھے یاد آیا دودھ تو کل ہی ختم ہو گیا تھا, آج لے آؤں گی. میں نے خود کو دلاسا دیا, حالانکہ میں جانتی تھی کہ مہینہ ختم ہونے میں پورے 10 دن پڑے ہیں جبکہ میری تنخواہ ختم ہونے والی ہے. جب روٹی کا پیکٹ کھولا تو اندر صرف 3 سلائس باقی تھے. اللہ مالک ہے, میں نے شانے چھٹک دیے اور انہیں واپس پیکٹ میں ڈال دیا. آدھی کے اٹھنے میں کافی وقت تھا, اس لیے میں ناشتہ بنانے کے بجائے باہر چھوٹے سے برآمدے میں آ گئی اور جھاڑو اٹھا کر گھر کی صفائی کرنے لگی. صفائی عموماً میں جلدی کر لیا کرتی تھی, مگر آدھی کی وجہ سے میں احتیاط سے صفائی کرتی. دھول اور گرد سے اس کا سانس بگڑتا تھا, اسی لیے میں نے سوائے اپنے کمرے کے پورے گھر کی صفائی کر ڈالی. ہمارا گھر 2 کمروں, 1 چھوٹے برآمدے, کچن اور چھوٹے سے صحن کے کنارے بنے باتھ روم پر مشتمل تھا. دوسرا کمرہ بیٹھک کے بطور استعمال ہوتا تھا. گھر کی صفائی کر کے میں نے کپڑے تبدیل کیے, ہاتھ منہ دھو کر اپنے روکھے بالوں میں کنگھی کی اور ایک تنقیدی نگاہ خود پر ڈالتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں آدھی سو رہا تھا. آدھی بیٹا اٹھ جاؤ, اسے نہایت نرمی سے آواز دے کر میں نے اٹھایا. وہ ایک ہی آواز پر اٹھ جانے والا بچہ تھا, سو اس وقت بھی آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا. اسے اٹھا کر میں باتھ روم لے گئی, اسے نہلایا اور نہایت اچھی طرح ٹوتھ برش کرایا, کیونکہ انہیلر کے پف کے بعد اگر حادثاتی طور پر دوائی کا کوئی قطرہ منہ میں رہ جاتا تو اندر فنگس پیدا کر سکتا تھا. میں اس کی صحت کے بارے میں ہمیشہ کانشیس رہا کرتی تھی. اس کو نہلا دھلا کر صاف نیکر شرٹ پہنا کر میں نے اسے برآمدے میں رکھی چارپائی پر بٹھایا, خود کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی. ماما بھوک لگی ہے, آدھی ہمیشہ ہر لفظ کو کھینچ کھینچ کر بولتا تھا. ہر بات کرنے سے پہلے بہت سوچتا اور کسی بھی بات کو دیر سے سمجھتا. آئی میری جان, جلدی جلدی تینوں تو سیک کر شہد کا جار اٹھایا اور فوراً باہر آ گئی. یہ لو, میں نے 2 ٹوس پر شہد لگا کر اس کی جانب بڑھایا اور تیسرا اپنی پلیٹ میں رکھا. اس نے ایک شہد لگا توس اٹھایا اور منہ کی جانب بڑھایا. میں نے فوراً اسے روکا, پہلے اس کو فولڈ کرو. اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا, کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا, پھر توس کو دیکھا. اسے فولڈ کرو جیسے ماما کرتی ہیں. آدھی کو مینر سکھانا خاصا مشکل کام تھا. اس نے غور سے توس کو دیکھا, پھر دونوں ہاتھوں سے اسے فولڈ کیا. میں بے اختیار مسکراتی, میرا اچھا بیٹا, چلو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. اس نے بسم اللہ پڑھ کر اسے کھانا شروع کر دیا. میں اپنے دوست کو ہاتھ لگائے بغیر اندر بڑھ گئی. چند سیکنڈ بعد ہیئر برش لے کر باہر آئی. تب تک آدھی اپنا پہلا دوست ختم کر کے دوسرا شروع کر چکا تھا, مگر اس نے اس کو فولڈ نہیں کیا تھا. آدھی بیٹا پہلے اسے فولڈ کرو, میرے کہنے پر اس نے آہستہ سے توس کو فولڈ کیا اور کھانے لگا. میرا بیٹا آج شہزادہ لگ رہا ہے, اس کے بھورے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے میں نے بہت پیار سے کہا. وہ توس کھاتا رہا. آج ہم آدی کو سکول میں داخل کرائیں گے. ہاں, سکول کے ذکر پر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا. اس کی آنکھوں میں وہی چمک آ گئی جو ہر دفعہ سکول کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں آ جایا کرتی تھی, مگر جلدی ہی اس کا چہرہ مرجھا گیا. وہ مجھے داخل نہیں کرتے, اس نے مایوسی سے کہا. میرا دل کٹ کے رہ گیا. نہیں آتی, وہ تمہیں داخل کر لیں گی, میں نے کہا. تم دیکھنا, آج ہم اچھے والے سکول میں جائیں گے. وہ بڑا ہو رہا تھا. محسوس کر سکتا تھا کہ اسے روز ہی کسی نہ کسی سکول سے ریجیکٹ کر دیا جاتا. اور تو اور, میرے اپنے سکول نے آدھی کو داخلہ نہیں دیا تھا. یہ گندے سکول والے ہیں, وہ نفی میں سر ہلا کے بولا. مجھے گندا بچہ کہتے ہیں. میں گندا بچہ نہیں ہوں. نہیں آدھی تو بہت اچھا بچہ ہے. چلو آدھی, اب جوتا پہنو. دل پہ پتھر رکھ کر میں نے آخری فکرہ ادا کیا. آدھی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے. اس نے منہ بنا کر نفی میں زور زور سے سر ہلایا. مجھے جوتا نہیں پہننا. آدھی پلیز بیٹا, ماما کی بات مانتے ہیں. میں نے اسے پیار سے پچکارنا چاہا, مگر اندر سے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. یہ والا جوتا نہیں پہننا, اس نے بدستور نفی میں سر ہلایا. کیوں نہیں پہننا ماما؟ اور کوئی بھی یہ والا نہیں پہنتا, صرف میں پہنتا ہوں. سب کے پاس اپنے جوتے ہیں, مجھے اللہ میاں نے کیوں نہیں دیا؟ وہ میرے ہاتھ میں موجود لکڑی کے مصنوعی پاؤں کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہا تھا. آدھی پیدائشی طور پر بائیں پاؤں سے معذور تھا اور ذہنی طور پر اب نارمل تھا. دماغ کا مرض اسے بہت بچپن سے تھا, لیکن صرف یہی ہوتا تو گزارا اتنا مشکل نہ تھا. اس کی معذوری اور ایب نارملٹی نے اسے دوسرے بچوں سے بہت پیچھے دھکیل دیا. اسے کسی بھی عام اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تھا. ہر اسکول کا پہلا اعتراض تھا کہ وہ معذور ہے. اگر کوئی اسکول اس کی مصنوعی ٹانگ پر مطمئن ہو بھی جاتا, تب بھی سوئی اس کی ایب نارملٹی پر آ کر اٹک جاتی. وہ 5 سال کا ہو رہا تھا, مگر پچھلے 1 برس سے کسی اسکول میں داخلہ نہیں مل رہا تھا. ہر ماں کی طرح میری بھی یہی خواہش تھی کہ میرا بیٹا شہر کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھے, مگر اسے تو سرکاری اسکول بھی رکھنے کو تیار نہیں تھے. نہایت ذہین اور عقل مند انسانوں کی دنیا میں مینٹلی ریٹائرڈ ہونا ایک سنگین جرم تھا. اللہ میاں نے آدھی کو لکڑی والا جوتا تو دیا ہے. آدھی اتنا گندا بچہ تو نہیں ہے کہ اللہ میاں کی دی ہوئی چیز نہ پہنے. یہ وہ دلیل تھی جو پچھلے کئی ہفتوں سے ہر دوسری صبح میں آدھی کو دیتی, اور وہ صرف اس بات پر جوتا پہننے کو تیار ہو جاتا. حالانکہ مجھے اتنا اندازہ تھا کہ آدھی کو میری بات سمجھ نہیں آتی. اس نے نہ سمجھتے ہوئے بھی سر اس بات میں ہلا دیا. میں نے لکڑی کا مصنوعی پاؤں نہایت مہارت کے ساتھ آدھی کی پنڈلی سے جوڑ دیا, اس کے اوپر جوتا پہنایا اور پھر پیار سے اس کا ماتھا چوما. آدھی کو اچھے اسکول میں داخلہ ملے گا. اپنے بیٹے کو امید دلا کر میں خود بھی پر امید ہو گئی. ماں تھی نا, نا امید نہیں ہو سکتی تھی. اپنا دوسرا توس ختم کر کے آدھی نے میری پلیٹ میں رکھے ہوئے توس کی جانب ہاتھ بڑھایا. میں نے جلدی سے وہ توس اٹھا کر شہد لگا کر آدھی کو تھما دیا. وہ اسے فولڈ کیے بغیر کھانے لگا. اب کی بار میں نے اس سے کچھ نہیں کہا, بس مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے یہ بھول جانے کی کوشش کی کہ میں نے رات کو کھانا نہیں کھایا تھا, اور یہ بھی کیا چائے بھی نہیں پی. مگر کیا فرق پڑتا تھا, میرے بیٹے کا پیٹ بھر رہا ہے, مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. میں آدھی کے ہمراہ گھر سے باہر نکلی، دروازے پہ تالا ڈالا اور اس کی انگلی تھام کر گلی سے ہوتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ ہمارے محلے کی بے پناہ قربت اور زبوں حالی کے باوجود اچھی بات یہ تھی کہ یہاں شریف لوگ بستے تھے اور مجھ جیسی بیوہ اور معذور بچے کی ماں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ وہاں لوگ میرے بچے پہ ترس تو کھاتے، اس سے ان کو بے پناہ مخلصانہ قسم کی ہمدردی بھی تھی، مگر وہ اس سے پیار نہیں کرتے تھے۔ مجھے علم تھا کہ میرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی شخص آدھی سے پیار نہیں کرتا، شاید اسی لیے میں اسے ایسا بنانا چاہتی تھی کہ لوگ اس پہ ترس کھانے کے بجائے اس سے محبت کریں۔ بس اسٹاپ تک کا فاصلہ ہم پیدل ہی طے کیا کرتے، میں آدھی کو گود میں نہیں اٹھاتی تھی، میں اسے خود انحصاری سکھانا چاہتی تھی، وہ کسی کا محتاج ہو مجھے گوارا نہیں تھا۔ ماما بارش، وہ غالباً یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بارش ہوئی ہے۔ میں نے مسکرا کر دیکھا، وہ نیچے گیلی زمین کو دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ پانی پھینکا ہے کسی نے، آدھی کو بارش کی میں نے صرف کہانیاں سنائی تھی۔ اپنی زندگی میں اس نے جعفر آباد میں صرف رمجھم دیکھی تھی، وہ بھی بہت کم۔ اس کو صرف ایک موسم کا نام آتا تھا، گرمیاں۔ جعفر آباد میں کوئی دوسرا موسم نہیں ہوتا تھا۔ بس اسٹاپ کے رستے میں ایک کھلا میدان آتا تھا، ہم روز جب اسکول سے واپس آ رہے ہوتے تو اس میدان میں لڑکے کرکٹ کھیلتے دکھائی دیتے، آدھی بہت حسرت سے ان کو دیکھتا۔ میدان پار کر کے ہم بڑی سڑک پر آ گئے، بس اسٹاپ پر لوگوں کا خاصا رش تھا۔ میں اور آدھی ایک جانب کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرنے لگے۔ اس فٹ پاتھ پر ایک فقیر بیٹھا رہتا تھا، آدھی اس کو کبھی دلچسپی سے کبھی خوف سے دیکھتا۔ میں انتظار کرتی کہ کبھی تو وہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے، مگر آدھی سوچنے اور سمجھنے کی حس سے معذور تھا۔ یہ کون ہے آدھی؟ اس دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ جواب میں وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ یہ فقیر ہے آدھی، یہ پیسے مانگتا ہے۔ کون ہے یہ فقیر؟ فقیر، اس نے دہرایا۔ اور ایک بات آدھی میں حیران کن تھی کہ چاہے وہ کتنا بھی کن ذہن تھا، مگر اس کو لوگوں کی شکلیں ضرور یاد رہتی تھیں۔ بس آ چکی تھی، ہم دونوں اس کی جانب لپکے۔ بس اسٹاپ پر موجود اکثر لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ آدھی ایک معذور بچہ ہے، سو وہ ہم دونوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مجھے ان کا راستہ چھوڑنا اچھا لگتا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ترس اور رحم دیکھ کر اتنا ہی غصہ چڑھتا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ وہ لوگ ہمارے لیے راستہ نہ چھوڑے اور آدھی بھی کسی دن چھلانگ لگا کر بس میں داخل ہو جائے، تاکہ ان کو پتا چل سکے کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ مگر آدھی ایسا کرنے سے قاصر تھا، روزانہ کی طرح وہ کھڑکی والی طرف بیٹھ گیا، شیشے سے باہر دوڑتے مناظر دیکھنے لگا۔ ماما توتا، اس نے ایک دم میرا کاندھا جھنجھوڑ کر مجھے کھڑکی سے باہر ایک دکان کے سامنے پنجرے میں قید توتے کی جانب متوجہ کیا۔ اس کو تمام پرندے بالعموم اور توتے بالخصوص پسند تھے، مگر اس کے استھما کی وجہ سے میں اسے پرندوں اور جانوروں کے قریب نہیں جانے دیتی تھی۔ بس سست رفتاری سے چل رہی تھی، میں نے قدرے فکر مندی سے کلائی سے بندی گھڑی کو دیکھا۔ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک 40-45 سالہ خاتون میرے قریب کھڑی تھیں۔ جھٹکوں سے بچاؤ کے لیے انہوں نے راڈ پکڑ رکھی تھی۔ میں نے فوراً اٹھ کر انہیں جگہ دی، آپ بیٹھ جائیے۔ نہیں نہیں، آپ، وہ انکار کرنے لگی، نہیں پلیز آپ بیٹھ جائیں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، وہ مشکور نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گئی، پھر ہاتھ میں پکڑا اخبار کھول کے دیکھنے لگی۔ آدھی نے گردن گھما کر ان خاتون کو دیکھا، پھر ان کے اخبار کو۔ اخبار پر بنی تصویر دیکھ کر وہ میری طرف چہرہ کر کے پوچھنے لگا، ماما یہ کون ہے؟ میں نے اخبار کی جانب دیکھا، یہ قائد اعظم ہے۔ وہ کون؟ بعد میں بتاؤں گی آدھی، مجھے یوں کھڑے ہو کر بولنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میری طرف خاموشی سے دیکھتا رہا، وہ کسی بھی بات کو دیر سے سمجھتا تھا۔ ہمارا سٹاپ آ گیا، ہم دونوں باہر نکلے اور اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چند قدم کے فاصلے پر موجود سرکاری اسکول کی عمارت کی جانب چل دیے۔ ہم اچھے والے اسکول میں کب جائیں گے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں بچوں کو پڑھا لوں پھر؟ اچھا اچھا، اس نے میری بات دہرائی۔ آدھی کو میری پرنسپل صاحبہ کی جانب سے خصوصی اجازت تھی کہ وہ میرے ساتھ اسکول ٹائمنگ میں بیٹھ سکتا تھا۔ میں تیسری اور چوتھی جماعت کو معاشرتی علوم، جبکہ باقی پرائمری کلاسز کو اردو اور اسلامیات پڑھاتی تھی۔ میں نے صرف بی اے تک تعلیم حاصل کی تھی، جلدی ہی شادی ہو گئی اور کبھی سوچا نہیں تھا کہ یوں نوکری کرنی پڑے گی۔ اگر آدھی کے بابا کا ڈیڑھ سال پہلے انتقال نہ ہو جاتا تو شاید میں بھی گھر میں بیٹھی تھی۔ مگر زندگی میں وہی کچھ تو نہیں ہوتا جو سوچا ہوتا ہے۔ چوتھی کلاس کا پیریڈ لینے میں آدھی کے ہمراہ کلاس میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ آدھی کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دیے۔ میں فوراً کلاس کے باہر رک گئی اور جلدی سے اپنے چار سال پرانے پرس سے اس کا انہیلر نکالا۔ سانس لو، انہیلر کو دباتے ہوئے میں نے ہدایت دی۔ وہ سانس باہر نکالنے لگا۔ اس کو انہیلر کے دو پف دینے کے بعد اسے لیے کلاس روم میں داخل ہوئی۔ آدھی ادھر بیٹھ جاؤ، کرسی کی جانب اشارہ کر کے یہ بات کہتی، مگر جس دن نہ کہتی وہ اسی طرح دروازے میں کھڑا ٹکڑ ٹکڑ سب کو دیکھتا رہتا۔ میری بات پر وہ خاموشی سے اپنی مخصوص کرسی پر جا بیٹھا۔ میں نے کتاب کھولی۔ جب میں سیکنڈ کلاس میں اپنا تیسرا پیریڈ لے رہی تھی تو آدھی اس کلاس میں اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا تھا۔ وہ اچانک میرے قریب آیا۔ باہر جانا ہے، انہیلر چاہیے۔ میں نے پرس سے اس کا انہیلر نکال کر اس کے حوالے کیا۔ اسی دوران میری حت المقدور کوشش رہی تھی کہ سیکنڈ کلاس کے بچے اس کو انہیلر لیتے نہ دیکھیں، کیونکہ مجھے ان کے چہروں پر اپنے بیٹے کے لیے امنڈ آنے والے ناگوار تاصف زہر لگتے تھے۔ مگر بچے دیکھ چکے تھے، ان کے چہروں پر ناپسندیدگی کے تاثرات بھی تھے۔ تیسرا پیریڈ پڑھا کر میں باہر آئی تو آدھی مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ مجھے ایک دم فکر ہوئی۔ وہ روزانہ اسکول میں موجود پلے گراؤنڈ، جو کہ دراصل ایک خالی گول قطع اراضی تھا جہاں اسکول کا ہر گیم منعقد ہوتا تھا، وہاں موجود رہتا۔ آدھی مجھے اس میدان کے وسط میں بیٹھا نظر آیا۔ آدھی، میں بھاگ کر اس تک گئی، تم ادھر ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ دونوں گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ صفحہ نمبر 18 پر یہ پاٹھ ختم ہوا۔ کتاب کا بقیہ حصہ پاٹھ نمبر 2 میں سماعت کیجیے۔